الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. سورة الجمعة کی آیات ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول و محبوب, یعنی ان کو یہ دعویٰ تھا کہ بس ہم ہی اللہ کے محبوب و مقبول ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں, تو تم اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کرو, تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں کو سمیٹتے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی. پھر فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی, پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے یعنی اللہ کے پاس لے جائے جاؤ گے, پھر وہ تم کو جو تو کچھ تم کرتے تھے اس کی خبر صحیح صحیح دے دیں گے. تو یہ آیت تو خیر برکت کے لیے پڑھ لی. اصل مقصد ہے کہ دیکھیں یہودی ایک درجے کے کبر میں مبتلا تھے, کبر کا ایک طریقہ ہے یہ, وہ کبر کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بس ہم ہی ہیں اللہ کے محبوب و مقبول اور کوئی دوسرا نہیں ہے, بلا شرکت غیر بس ہم ہی. تو یہ جو ہے یہ ایک شکل کبر کی ہے, ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کو کسی قابل نہیں سمجھنا اپنے آپ کو. یہ یہود کرتے تھے ایسا, بلکہ وہ یوں بھی کہتے تھے کہ نہیں یدخل الجنۃ الا من کان یہودا, کہ بس جنت میں تو یہودی داخل ہوگا, کوئی اور نہیں سمجھتا, کوئی اور داخل ہی نہیں ہوگا. یہ بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم تو اللہ تعالیٰ کے اولاد ہیں اور محبوب ہیں. تو توجہ ادھر دلانی ہے کہ ہم جو دیندار لوگ ہیں ان میں کسی درجے میں یہ بات تو نہیں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کبر کے اس درجے کو پہنچ جائیں کہ ہم اپنے کو تو سمجھیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور دوسروں کو سمجھیں سب ایسی ہیں, بلکہ یہ وبا پھیل گئی ہے دینداروں میں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کثرت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر اور اسلام کے جذبے میں لوگ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں, مسلمانوں کو ہی کافر قرار دیتے ہیں, اور یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کرنے اور ان سے لڑنے. اور جو واقعات آج کل ہو رہے ہیں آپ کو خوب معلوم ہے. تو یہ ایک کبر کی شکل ہے, اور کبر جو ہے وہ بہت ہی شدید بیماری ہے, اور ہم لوگ اگر اس کی طرف سے توجہ ہٹائیں گے تو ہم اس میں مبتلا ہو جائیں گے, کیونکہ کبر جو ہے وہ ایک فطری رذیلہ ہے, رذیلہ نفس ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں رکھا ہے. ذرا توجہ ہٹے گی تو وہ پھر کبر میں مبتلا ہو جائیں گے. دیکھیے یہ بہت باریک کبر ہے, یوں تو آپ جھک جھک کے مل بھی رہے ہیں اور دینداری بھی کر رہے ہیں اور تقویٰ بھی ہے اور پرہیزگاری بھی ہے، لیکن دل میں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ الٹا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تو بالکل ہی سب سے گیا گزرا سمجھنا چاہیے، اوپر اوپر سے تو یوں اور اندر سے یوں. یہ ہے خطرناک، یہ وہ کبر ہے جو دینداروں میں پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ ہر دوسرے کو وہ حقیر سمجھتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کبر کا مرض ایسا ہے جس میں ہر شخص مبتلا ہے، چاہے کوئی ہو، اور جاہل بھی مبتلا ہے، عالم بھی مبتلا ہے، دنیا دار بھی، دیندار بھی، کثرت سے اس میں ابتلا ہے. اس کا انجام اچھا نہیں، اس لیے اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ جو کلام پاک کی یہ آیت پڑھی گئی جس میں یہودیوں کو خطاب ہے، یعنی یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارے دعوے کے مطابق تم اللہ کے مقبول و محبوب ہو. دیکھیں یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن یہودی تو کلام پاک نہیں پڑھتے، یہ کلام پاک تو مسلمانوں کے لیے ہے. اگر ایسا ہوتا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہ ہوتا تو ان آیات کو نکال دیا جاتا، لیکن کلام پاک بھرا ہوا ہے ایسی آیات سے جس میں کفار کو اور یہودیوں کو، ان لوگوں کو خطاب ہے. تو کلام پاک میں جو کچھ بھی ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے. تو یہ جو آیت ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب دیکھیں موت کی تمنا تو جائز بھی نہیں ہے. فرمایا کر کے دکھاؤ، تم نہیں کر پاؤ گے، چھوٹے تھے چونکہ وہ. تو بہر یہ آیت تو یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت تو مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ یہ کبر جو یہودیوں میں تھا اس کی کوئی شکل ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر اب کثرت سے جو ہمارے دیندار طبقہ ہے اسی میں پیدا ہو جائے. ظاہر اپنے کو جنتی سمجھنا اور اپنے کو اللہ کا محبوب سمجھنا یہ تو دینداری کر سکتا ہے، یہ دنیا دار لوگ تو اس قسم کی کبر میں مبتلا نہیں ہو سکتے. یہ لوگ جو ہیں اس میں کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو کافی سمجھتے ہیں زیادہ تر کو. تو اس کا علاج ضروری ہے، اس کا علاج تو وہی ہے جو کبر کا علاج ہے. کبر ایک رذیل نفس ہے، اس کو قابو میں رکھنا کہ اس کے تقاضے اٹھیں تو اس کو محسوس کرنا اور ان تقاضوں کے خلاف کر دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ کبر کے بارے میں یہ حدیث شریف اسوہ رسول اکرم، کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے اور اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہ کرے، یعنی کبر نہ کرے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کی شکل وغیرہ دیکھ کے قیاس نہ کر لو، کیا پتا اس کے دل میں تقویٰ ہو جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو. فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، حقیر کافر سمجھتے ہیں، انا للہ، اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو، اس لیے ناحق اس کا خون گرانا، اس کا مال لینا، اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سب حرام ہے. دیکھیے یہ سب نتائج کس چیز کے ہیں؟ اسی کبر کے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ دینداری کی طرف جو لوگ آ گئے، جو دیندار بن گئے، ان میں کہیں یہ والا کبر نہ گھس جائے کہ ہم ہی ہم ہیں باقی سب ایسے ہی، اور یہ بہت تیزی سے ہو جاتا ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. اور اس کا جو اصل سبب کبر کا ہوتا ہے, اس طرح کے کبر کا, وہ عجب ہے کہ کوئی نہ کوئی درجے میں اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں, تبھی تو اپنے کو جنتی سمجھ رہے ہیں یا اللہ کا محبوب سمجھ رہے ہیں. اپنے اعمال کا نفس اگر سامنے ہوتا تو شرماتے اور ڈرتے رہتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خود بینی ایسی بری بلا ہے کہ اس سے 70 برس کے بہترین عمل برباد ہو جاتے ہیں. کیا رہ گیا پھر اس کے بعد, کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اپنے عمل کو اگر اچھا سمجھ لیا اور اس بنا پہ ہم نے سمجھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں یا اللہ کے ولی ہیں, تو سارے عمل تو برباد ہو گئے. 70 برس کے عمل تو, 70 برس کے اعمال تو یوں ہی برباد ہو گئے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, میں اپنے آپ نے خود اپنے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں اور اپنے احباب خاص کو کہ دیکھیے, سمجھیے, دیندار ہونے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرما دی, ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دی, عورتوں کو پردہ دار بنا دیا, نمازی بنا دیا. لیکن اب عورتیں نمازی یا پرہیزگار ہوں یا مرد اس طرح کے ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم سب سے بڑھ گئے, سب سے بہتر ہو گئے, ورنہ وہی یہودیوں والا حال ہو جائے گا. تو یہ جو تکبر ہے, یہ ایک مرض ہے. یہ مرض اتنا شدید ہے کہ لکھا ہے کہ یہ نکالے نکلتا نہیں, اپنی دانش میں سمجھ جاتے ہیں کہ نکل گیا, ہم تو نہیں ہیں. اور یہ علامت کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم کبر میں مبتلا ہیں. بھائی جس مرض میں کوئی مبتلا ہوگا, اگر آپ کو کوئی مرض ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے اندر کبر ہے, تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جس کو علاج کرتا ہو, ورنہ وہ یہی سمجھتا ہے اس کا مطلب. کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے. دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے خلاف. اور ہم اس کو پال رہے ہیں, جو دنیا دار ہیں وہ دنیا کے رنگ میں اس کو پال رہے ہیں, وہ دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں, وہ تو اور زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں. دین کے جو شاعر اسلام ہیں ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں, پردے کو بری حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور جو دیندار ہیں وہ دنیا داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ اتنا سخت گناہ جس کے ساتھ کوئی صورت جنت میں جانے کی نہیں. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کیسے جا سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ رذیل نفس جو ہے ہمارے اندر ہے تو فطری, لیکن اس کے تقاضے پہ عمل ہوتا ہے؟ سوچ ہی سوچ میں تو ہوتا ہے عمل. عمل جو ہے کبر کے تقاضے پر سوچ ہی سوچ میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ باطنی گناہ ہے. باطنی گناہ ان کو کہتے ہیں جو عمل ہوں ایک اور عمل ہو سوچ کا. اعمال مختلف چیزوں سے ہوتے ہیں. اعمال زبان سے بھی ہوتے ہیں, آنکھ سے بھی ہوتے ہیں, کان سے بھی ہوتے ہیں, جوارے سے بھی ہوتے ہیں, ہاتھ پیر سے بھی ہوتے ہیں. اور اعمال سوچنا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے. بالقصد سوچنا انسان کے اختیار ہے. آپ ابھی مثلا ابھی توجہ یہاں سے ہٹا دیں اور کچھ اور سوچنا شروع کر دیں, آپ کے اختیار میں. تو یہ سوچ جو ہے کبر کی, یہی تو گناہ ہے سب سے بڑا. پھر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ گناہ اتنا سخت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کبریائی میں, حدیث قدسی میں ہے, کبریائی خاص میری چادر ہے, بس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. اتنے سخت الفاظ, بعد میں ترجمہ کیا, اس کو قتل کر دوں گا, اتنا سخت ہے. تو کبر تو نام کو بھی مسلمانوں میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اس کے لیے بغیر علاج کے یہ نہیں جاتا, ناممکن ہے. جو تکبر کے معنی ہے, آخر کب کبر ہوتا ہے؟ آنکھ کا زنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی نامحرم کو دیکھتا ہے, چاہے عورت دیکھے یا مرد دیکھے. نامحرم کو دیکھے گا تو یہ آنکھوں کا زنا ہوگا, گناہ ہے. اسی طرح سے سوال یہ ہے کہ کبر کب ہوتا ہے؟ کبر تو ایک رذیل نفس ہے جو فطرتاً قلب میں موجود ہے. اس کے تقاضے اٹھیں گے اور اس کے تقاضے کے تحت بندہ کچھ سوچے گا. اگر وہ سوچے گا جو کبر کا تقاضا ہے, تو یہ گناہ ہو گیا. یہی وہ گناہ ہے, چاہے اتنا سا سوچے, رائی کے دانے کے برابر سوچے, بس روکے بکے گناہ میں مبتلا ہو. اور کبر یہ ہے کہ اپنے کو صفات کمالیہ میں, صفات کمالیہ یعنی جو صفات کمال کی سمجھی جاتی ہیں, مثلا عمر زیادہ ہے کسی کی تو یہ کوئی کمال کی صفت نہیں سمجھی جاتی, یہ صفت کمالیہ نہیں کہلاتی عمر کا زیادہ ہونا. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں فلاں سے عمر میں زیادہ ہوں تو یہ کبر نہیں ہوگا, بشرطے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کی حقارت نہ کرے, اس کو حقیر نہ سمجھے. اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی دانش میں اس کو صفت کمالیہ سمجھ لیا عمر کو ہی, اور چونکہ میری عمر زیادہ ہے اسے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, تو وہ بھی کبر ہو جائے گا. تو بہرحال جو صفات کمال, مثال طور پر علم, علم صفات کمالیہ میں سے, عزت صفات کمالیہ میں سے, تقوی دینداری یہ صفات کمالیہ میں سے, جیسے مال کا ہونا, مختلف قسم کی یہ صفات کمالیہ, عقل, عقل اچھا ہونا, یہ صفات کمالیہ میں سے. ان میں سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کی بنا پر اگر وہ اپنے کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے, اس طرح سے کہ حقارت بھی ہے, تب تو کبر ہے یہ, یہ وہ شدید گناہ ہے اس کے بارے میں ہے بئس مثوى المتکبرین, کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. بلکہ کلام پاک میں جگہ جگہ کافر کی جگہ متکبر کا لفظ استعمال کیا گیا, کافر کی جگہ متکبر کا. اور بہت خطرہ ہے کہ جو شخص تکبر کو پالتا رہے گا عمر بھر, وہ عین مرنے کے وقت بڑی آسانی سے شیطان کے جال میں آ جائے گا اور ایمان کو کھو دے گا, کبر بھرا ہوا ہے. تکبر تو ہے ہی ایسی چیز کہ ایمان کو ختم کرنے والی چیز, تو ایسی خراب چیز ہے. تکبر کی علامات بہت سی ہیں لیکن بعض چیزیں لکھ دی ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے. چلنے میں آدمی ساتھ ہیں تو قدم آگے رکھنا, تو کوئی احساس ہی نہیں, حالانکہ حتی الامکان میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بہت رہنا ہو, جب بھی چلیں گے میرے جیسے آدمی کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طرح سے میرے قدم تھوڑا سا پیچھے ہو جائے, اور بالخصوص جو اپنے سے بڑا ہو جیسے استاد یا باپ یا شیخ, جس کو بھی بڑا سمجھتا ہوں انسان. تو اس کے سب میں نے حضرت سے پوچھا تھا, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ سے, کہ حضرت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہے تو اپنا بڑا لیکن اگر اس کے بالکل پیچھے پیچھے چلو میں وہ بہت آگے چل رہے ہیں, آپ جو ہے دو تین قدم پیچھے. اصل ادب تو یہی ہے, ایک دو قدم پیچھے چلیں تاکہ اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو پوری کریں, اور نہیں تو بالکل پیچھے پیچھے. لیکن میں نے کہا حضرت ایسا کرنے میں تو ان کو ممکن گرانی ہو, کیونکہ عادت کے خلاف ہے, چونکہ ہمارے 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 معاشرے میں ایسا ہے نہیں. تو حضرت نے مجھے لکھا تھا, ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے جواب میں, کہ آدھا قدم پیچھے رکھے, کم سے کم آدھا قدم پیچھے رکھے, ساتھ ہی بھی ہے اور آدھا قدم, کوئی بات کرنا ہو تو بات بھی کر سکتے ہو. نظر حقارت سے دیکھنا, لوگوں کو دیکھنا اس نظر سے جیسے وہ حقیر ہے, چاہے کیسا ہی گنہگار ہو, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو حقارت سے دیکھے. مجلس میں یا صدر مجلس ہو رہی ہے کوئی, کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسی جگہ کی کوشش کرنا اور بیٹھ جانا جو کہ عزت کی جگہ ہے, صدر مقام ہے. سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا, بلکہ اگر کوئی دوسرا پیش قدمی نہ کرے تو ناراض ہونا کہ میں اس کو سلام کرنے میں پہل نہیں کی. کوئی نصیحت کرے تو برا ماننا. عوام الناس کو ایسے دیکھنا جیسے گدھوں کو دیکھتے ہیں, حق بات سے انکار کر دینا. حق بات بتائی جا رہی ہے, کلام پاک سے بتائی جا رہی ہے, حدیث شریف سے بتائی جا رہی ہے, انکار کر دیں, حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ تو کفار ہی کی صفت ہے جو کلام پاک میں بتائی گئی ہے, تو بس انکار کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ چاہے عبادت کیسی چھوٹی سی ہو اس کو حقیر سمجھنا بھی کبر ہے. عبادت کو حقیر سمجھنا, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تمہیں توفیق دی کہ تم عبادت کرو اور تم اس کی حقارت کرتے ہو, اس کو سمجھتے کچھ ہے ہی نہیں. وہ ارے تمہاری اتنی بڑی توفیق کہ تم نے اللہ کی عبادت کی, تم اس تک کو حقارت سے دیکھتے ہو. اسے مجھے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب رحم اللہ جامع المعقول و منقول رحم اللہ فرماتے ہیں, لکھا تھا کہ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھنا. اسی طرح سے جس طرح سے عبادت کو یا چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر سمجھنا کبر ہے, بالکل اسی طرح گناہ کو بھی حقیر سمجھنا کبر ہے, چاہے چھوٹا سا ہی گناہ کیوں نہ ہو. چھوٹے سے گناہ کو حقیر سمجھنا بھی کفر ہے. یعنی کہ یوں سمجھا کہ یہ تو گناہ ہے, اس میں کیا رکھا ہے, یہ تو ذرا سا گناہ ہے, تو ذرا سا گناہ ہے, چھوٹا سا گناہ ہے, اور اس کو حقارت اس کی لائی دل میں اور کر لیا, یا نہیں بھی کیا تو اس کو حقارت سمجھی, حقارت کی وجہ سے کوئی ضرر ہی نہیں پہنچے گا. کوئی شخص بھی ہو چاہے کتنا ہی گناہگار ہو اس کو حقیر مت سمجھو. یہ ہے اصل. اب اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں. شوہر کو جائز نہیں کہ بیوی کو حقیر سمجھے, بیوی کو بالکل جائز نہیں. جب شوہر کو جائز نہیں کہ وہ بیوی کو حقیر سمجھے تو اللہ میاں نے شوہر کو کا درجہ ہی بڑا بنایا ہر لحاظ سے, تو بیوی کو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ شوہر کی حقارت لائے دل میں. بہت سخت گناہ ہے, یہ معمولی گناہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ بالکل کافر زدہ ہو چکا ہے, کافرانہ ہو چکا ہے, اس لیے ہمیں حس ہی نہیں, حس نہیں. جو تکبر کے اسباب ہیں زیادہ تر, تکبر کا سبب تو جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اصل اسباب ہیں جو زیادہ تر کبر پیدا کرتے ہیں, وہ ایک علم ہے, ایک اس کی خاندانی عزت ہے, حسب و نسب, تقویٰ ہے. جہاں تقویٰ ہوگا پیدا اور دینداری, وہاں جو لوگ وہی بس ہم ہی ہم ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے, دوسروں کو حقیر, اور مال اور جمال خوبصورتی, ان چیزوں پہ کبر بہت آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج لکھا ہے بہشتی زیور میں, وہ عجیب ہے, وہ آخر میں پڑھوں گا. سب سے پہلے تو کبر کا علمی اور عملی علاج جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ میں انفاس عیسیٰ جو کتاب ہے اس میں, اس کو پڑھ لو, پھر اس کے بعد آپ کو قدر معلوم ہوگی بہشتی زیور کے بتائے ہوئے علاج کی. بہشتی زیور عجیب کتاب, بہت ہی عجیب کتاب, بڑے بڑے علوم کو عام زبان میں یوں آسانی سے عورتوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس ملفوظ میں فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ تکبر کا علمی علاج تو یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا کرے, کیونکہ پیدا ہی کبر اس وجہ سے ہوا کہ اپنے اعمال کی, اپنے کو دولت مند سمجھا, یا اپنے کو خوبصورت سمجھا, یا اپنے کا قابل سمجھا, یا اپنے کو صاحب علم سمجھا, یا اپنے کو دیندار سمجھا, تو جب اپنے عیب کو سوچے گا تو پتا چلا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے, حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ علم ہے, پھر کسی اور کے پاس کچھ اور علم ہے ممکن ہے, تو کوئی آدمی اپنے علم پہ کیا ناز کر سکتا. تو اس طرح سے اگر اپنے ہر شخص کے علم میں عیب ہوتے ہیں, نقص ہوتا ہے, علم ناقص ہوتا ہے, یہ سوچے گا کہ میرا علم ناقص ہے تو کیسے اس کو کبر پیدا ہوگا. اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا تو یقین کے ساتھ علم ہے, میرے عیب تو مجھے پتا ہے, اور دوسروں کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے. دوسروں کے عیوب ہیں بھی تو ظنی ہے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, ایک جگہ ہے اس موقع پہ فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. اب وہ کیا پتا کہ وہ آدمی دل میں, اسی لیے اس حدیث شریف میں جو پڑھی, تین بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور حقارت کی برائی بیان کر کے, کسی کی حقارت مت لاؤ, اس کی برائی بیان کر فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, دل کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو دوسروں کے دل کا حال تمہیں کیا پتا, تم کیسے سمجھ سکتے ہو. یہ تو آج کل بہت ہی بلا ہو گئی, کسی شخص نے بہت ہی آسانی سے اس کو کافری قرار دے سکتے. انا للہ. بس جب تم کو اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسروں کے عیوب کا غن کے ساتھ, یعنی ایک خیال ہے بس, تو جو شخص مایوب یقینی ہو وہ مایوب ظنی سے بدتر ہے. اس لیے مجھے اپنے کو سب سے کم سمجھنا چاہیے. یہ علاج جو ہے یہ سوچنے کا علاج ہے, اس کو علمی علاج کہتے ہیں. لیکن جس کی گھٹی میں بیٹھ گیا ہو, ایک عرصے تک کیا, بچپن سے سیکھا, اسکول میں سیکھا, ہر جگہ سیکھا کبر, اب اس صرف سوچ کے علاج سے کبر نہیں جائے گا, کیونکہ یہ بہت پختہ ہو گیا, راسخ ہو گیا, تو اس کے ساتھ اس کا عملی علاج بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. اور عملی علاج حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ. یاد رکھیے, اچھے سے سمجھ لیجیے, شوہروں کے دلوں میں اکثر بیوی کی حقارت پیدا ہو جاتی, علاج سمجھ دی. عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ. اور یہ عملی علاج جزو اعظم ہے, یہ بڑا جز ہے, بدون اس کے علمی علاج تنہا کافی نہیں. تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج نہ کیا جاوے گا تکبر دور نہ ہوگا. چنانچہ اس لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عملی علاج ہیں. مثلا یہ کہ مسجد کے حمام کی صفائی کرو, جوتیاں لوگوں کی سیدھی کر دیا کرو, اس سے رفتہ 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 تکبر نکل جاتا ہے, تکبر کی عادت ختم ہو جاتی ہے, وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کم ہوں, اور وہ چیز پھر دل میں اتر جاتی ہے. ایک دن کا کام نہیں ہے, ایک عرصہ کرنا پڑتا ہے. کہ کسی شخص نے مجھے لکھا تھا کبیر کے بارے میں, تو اس کو میں نے یہی لکھا کہ کسی بھی شخص سے جب سابقہ ہو ملنا ہو, کم جب بھی سابقہ ہو کسی شخص سے, تو یہ بالقصد سوچیں کہ میں اس سے کم عقل ہوں, عقل میں کم ہوں جو یہی صفات کمالیہ میں سے ہے, میں اس سے ذلیل ہوں کہ عزت صفات کمالیہ میں سے ہے, اس سے میں کم علم ہوں کہ علم جو ہے صفات کمالیہ سے ہے, اور اس سے زیادہ گنہگار ہوں چونکہ دینداری اور تقوی یہ صفات کمالیہ میں سے ہے. اب یہ تو سوچنے کا کام ہے, اتنا کافی نہیں ہے. اسی سوچ کے تحت اس سے برتاؤ کرے, یعنی اس سے جو سلوک کرے وہ اسی سوچ کے تحت کرے. اگر یہ شخص مجھ سے بڑا عالم ہوتا, یہ شخص مجھ سے زیادہ عاقل ہوتا, یہ شخص مجھ سے زیادہ عزت والا ہوتا, یہ شخص مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہوتا, تو میں اس سے کیسا سلوک کرتا؟ ایسے ہی جھک کر عاجزی کے ساتھ کرو, تب جا کے کبر کا خاتمہ ہوگا. سمجھ لیجئے اس میں ہم لوگ بہت ناقص ہیں, بولنے میں ہی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو صاف کبر ہوتا ہے. کبر آسانی سے نکلتا نہیں ہے. اور اگر یہ سوچے گا کوئی بالقصد, یہ سوچنا بالقصد ہونا چاہیے, کیا کہ میں اس شخص سے کم عقل ہوں, اس سے ذلیل ہوں, اس سے کم علم ہوں, اس سے گنہگار. اگر یہ بالقصد سوچا تو یہی توازن ہے. اسی کو تھی کیونکہ کبر کا عکس ہے, توازن کبر کا عکس ہے. اور توازن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہیں, افضل ترین عبادات میں سے ہے, افضل ترین عبادت سے غافل ہیں, وہ توازن ہے. وہ توازن یعنی یہ سوچتے رہنا کہ میں سب سے کم ہوں. لیکن اس کے اثرات ہی عجیب ہوتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتفاق کی جڑ توازن ہے. اب یہاں میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہوتا. اگر میاں یہ سوچے کہ میں بیوی سے کم ہوں, اور بیوی یہ سوچے کہ میں میاں سے ہزار درجے کم ہوں, وہ تو ہے کم, پہلے سے کم ہے, تو بتائیے آپ اتفاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے گا. مسلمانوں میں بھی یہی, ہر مسلمان اگر یوں سوچے کہ میں دوسرے سے کم ہوں, یہ مجھ سے ہر لحاظ سے بڑا ہوا ہے, اور پھر اس سے اسی طرح سے پیش آئے, محبت پیدا ہو جائے گی, اتفاق پیدا ہو جائے گا. لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے. مسلمانوں کے طبقات ہیں, اور ہر طبقہ اپنے کو صحیح اور دوسروں کو حقیق سمجھتا ہے. یہاں تک پہنچی ہوئی, بلکہ حقارت سے بڑھ کر دشمنی پر آماد ہے, ختم کرنے کے در پہ. تو یہ تکبر ہے. لیکن برتاؤ میں, برتاؤ تو دیکھیے وہ کیا جائے گا جو شریعت کا حکم ہے. مثال طور پر میں پروفیسر ہوں, میں پڑھانے جاتا ہوں, طلبا ہیں. اب جا کے تو یہ سوچ لیا کہ یہ جو طلبا ہیں میں ان سے علم میں کم ہوں. علم میں کم اس لیے ہوں کہ مجھ کو کچھ علم ہے جو میں ان کو بتا سکتا ہوں, ان کو کچھ اور علم ہے, علم میں تو کم ہی ہوا. مثال طور پر ایک حجامت کرنے والا ایک عالم کے بال بنانے جائے, تو حجامت کرنے والے کو کچھ ایسا علم حاصل ہے جو عالم کو نہیں حاصل ہے, اس وقت عالم اس کا محتاج ہے. تو کیا اس وقت حجامت کرنے والا یہ سوچے گا کہ میں زیادہ عالم ہوں, میں تو وہ چیز جانتا ہوں جس کو نہیں پتا؟ نہیں, وہ جانتا کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے. میرے تھوڑے سے علم سے, حجامت والے علم سے کیا فائدہ؟ اس سے میں اس سے بڑھ کر عالم نہیں ہو جاتا. اسی طرح سے اب میں پڑھانے گیا یا کوئی بھی کام ہو, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جہاں علم کا مقابلہ ہو تو تھوڑا علم ہمارے پاس تو ضرور ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور وہ بھی ناقص ہے. اگر اس میں سوچے گا تو اس میں 10 عیب نکلیں گے. بس ہم طلبہ کو پڑھاتے تو ہیں, میں سچی بات ہے کہ طلبا سے کوشچن بھی کرتے ہیں, لیکن ان میں سے بعض سوالات آپ خود مجھ سے کر دیجئے تو میں شاید گڑبڑا جاؤں گا اور جواب جلدی سے نہیں دے پاؤں گا, یا اس میں غلطی کر بیٹھوں گا کسی مسئلے کو حل کرنے میں. تو ہمارا علم تو ناقص بھی ہے, اور پھر یہ کہ کچھ حصہ علم کا اگر ہے تو ان کو دوسرے, ہمارے طلباء کو دوسرے علوم حاصل ہیں. مثلا عربی زبان ہی آتی ہے, یہ علم ہے, یہ تو سوچ لیا. لیکن اب جب پڑھانے جا رہے ہیں تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تم اونچی چیز پہ کھڑے ہو جاؤ اور لڑکوں کو پڑھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی غلطیاں بتاؤ، جو کہ بالکل متکبرانہ انداز ہے، لیکن اللہ میاں کا حکم ہی ہے، تو حکم پہ عمل ہوگا، لیکن دلی دل میں یہ سمجھتا ہوگا. لیکن اگر جہاں پہ یہ حکم نہیں ہے کہ اس طرح کا انداز اختیار کرو، ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پہ بالکل جھک کے رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے. کلاس کے باہر آپ اسی طالب علم سے ملے تو بہت عاجزی سے ملنا چاہیے، بہت جھک کر ملنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ آپ چونکہ استاد ہیں تو جو ہے وہ اس سے اکڑ کے ملیں گے. تو خیر، اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ بہشتی زیور میں جو علاج دیا ہوا ہے، بہشتی زیور میں کبر کو غرور اور شیخی کہا گیا ہے. غرور اور شیخی کی برائی اور اس کا علاج، اب آپ سن لیجئے اور پھر سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ بہشتی زیور کیسی کتاب ہے. فرماتے ہیں غرور اور شیخی یعنی کبر، اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم میں یا عبادت میں یا دینداری میں یا حسب و نسب میں یا مال میں یا سامان میں یا عزت و آبرو میں یا عقل میں یا کسی اور بات میں اوروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کم اور حقیر جانے. وہی بات آئی کہ نہیں آئی؟ وہی عرض کرتا رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی کسی سے سابقہ ہو، یہ سمجھو کہ میں اس سے علم میں کم ہوں، میں اس سے عزت میں کم ہوں، میں اس سے عقل میں کم ہوں، میں اس سے دین میں کم ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں اس سے کم ہوں. یہی چیز تو بتا رہے ہیں، بہشتی زیور میں پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہے. کتنوں کو یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ پڑھا ہے؟ پڑھا ہی نہیں. بہشتی زیور پڑھی، بہشتی زیور پڑھ لیتے تو اتنی بات جو اتنی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے یہاں آپ کو مل جائے گی. ارے آپ جا کے پوچھ لیجیے، کوئی نہیں بتائے گا اس انداز کہ جب کسی سے سابقہ ہو تو اپنے آپ کو اس سے علم میں کم، عزت میں کم، عقل میں کم، دینداری میں کم سمجھو. کوئی نہیں بتائے. دیکھیے حکیم الامت یہی بتا رہے ہیں کہ یہ بات کہ ان چیزوں میں یا کسی بھی بات میں اوروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کم اور حقیر جانے، یہ بڑا گناہ ہے. حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں راہی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں. دیکھیں تکبر کی خاصیت ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور تواضع کی خاصیت ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، چاہے وہ ظاہر بھی نہ کرے، ایک دن ظاہر ہو کے بھی رہتے ہیں. لیکن تواضع کی خاصیت ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اپنے آپ کو گراتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور دل میں بھی یہی سوچتا ہے. ایک ظاہری گرانا ہے اور ایک دل میں سوچنا ہے. اصل بات جو ہو رہی ہے وہ دل میں گرانے کی ہو رہی ہے، سوچنے کی ہو رہی ہے. فرمایا دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے یعنی متکبر سے بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں، اگرچہ ڈر کے مارے ظاہر میں آؤ بھگت کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا، بلکہ حق بات کہہ دو تو برا مانتا ہے. ارے بھائی تم جہالت میں کسی مبتلا ہو، کسی شخص نے تم کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو تمہارا یہ غلط ہے، دینی، بالخصوص میں دینی طبقوں کہہ رہا ہوں کہ دین میں اس قدر، یعنی ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو ہی صحیح اور دوسروں کو حقیر، اور اتنا حقیر کہ دوسروں کے مقتداؤں کو بھی حقیر. یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ ائمہ اربا کو حقیر سمجھتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور بات پھر بعض جگہوں پہ صحابہ تک پہنچی، چنانچہ کھلے عام کہتے ہیں، ایک صاحب کا آیا تھا عورت کا، ایک جگہ درس لینے جاتی ہیں، ان کو کھلے عام بتاتے ہیں، گرچہ کہ صحیح ہے لیکن اس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس طرح سے کہنا کہ وہ معصوم نہیں ہے، یہ کہنا کون سی اچھی بات. علاج اس کا یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کرنے والوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتے ہیں. نصیحت بھی کوئی کرے تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا بلکہ برا مانتا ہے، اور اس نصیحت کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں. تم ہو کیا؟ سوچو کیسے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے؟ وہ تو اللہ نے بڑا کر دیا، جیسے ایک پودا لگایا جائے، چھوٹا سا بیج وہ بڑا ہو گیا، حقیقت تو ہوئی. یہ سوچو ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہیں تو ابھی صرف کر لیں. جن کے اوپر ہمیں ناز ہے، حقیقت میں خوبی تو کوئی ہے ہی نہیں، خوبی تو ہے ہی نہیں, کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. خوبیاں تو صرف اللہ, الحمد للہ, خوبیاں تو صرف اللہ کے لیے ہیں. ہمارے اندر کہاں سے خوبی ہو سکتی؟ ہم فائل ہی نہیں, ہم فائل حقیقی ہیں ہی نہیں, تو ہمیں خوبی کہاں سے ہوئی؟ ہمارے اندر تو کوئی خوبی ہے نہیں. لیکن اگر کوئی اپنے زوم میں خوبی سمجھے بھی, تو یہ خوبی کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سلب کر لے سکتے ہیں, تو پھر کس بات پہ ناز ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کریں, جب اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جائے گی تو پھر اپنی عظمت باقی نہیں رہے گی. مجھے حضرت نواب شاہ جی خان غزل صاحب نے رحم اللہ, انہوں نے بڑی عجیب بات ایک مطلب کہی, کہنے لگے کہ دیکھو اب یہ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور نماز میں ہر رکعت میں پانچ بار اللہ اکبر. کہیں جب اللہ اکبر کہو تو سوچو کہ جب کبریائی اللہ کے لیے ہے تو میں تو حقیر ہوں, اس سے بھی علاج ہو جاتا ہے. بار 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 سوچو گے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے, تو تم سوچو گے کہ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے, یہی مطلب ہے اللہ اکبر کا, تو میری کیا حیثیت ہے؟ اور جس کو تم حقیر سمجھو, جس کو چھوٹا سمجھو, جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے, اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے, اس کی تعظیم کرے. علاج یہی ہے جس کی حقارت ہے. تو یہ کبر اور شیخی دل سے نکل جائے گی. اگر زیادہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے بس اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے. وہ ملتے رہتے ہیں لوگ, صفائی کرنے والے ادھر جتنے بھی لوگ ہیں, پہلے خوب ادب سے آج ہی سے سلام کرو. اس سے رفتہ رفتہ نفس کا علاج ہو جائے گا, تزکیہ ہو جائے گا, اور آج ہی نفس میں آ جائے گی. پھر کبر کا ایک جز ہے, بلکہ جز اعظم ہے عجب, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ کبر ہے. لیکن اگر کوئی شخص دوسرے کو تو حقیر نہ سمجھے, دوسرے کا تو سوال ہی نہیں ہے, اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے, کھانا پکایا تو سمجھتی ہیں کہ بہت اچھا پکا لیا, شوہر صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے اچھا کام کر لیا, اس کو اترانا کہتے ہیں. اور عجب یہ جز ہے اس کا, کبر کا. اس کے بارے میں لکھا ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بجتی زیور میں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھی یا کپڑا زیور پہن کر اترائی, اگرچہ دوسروں کو بھی برا اور کم نہ سمجھی, یہ بات بھی بری ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ خصلت دین کو برباد کرتی ہے. یہ بھی بات ہے کہ ایسا آدمی اپنے سنوارنے کی فکر نہیں کرتا, کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو اپنی برائیاں کبھی نظر ہی نہیں آئیں گی. علاج اس کا یہی ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا اور دیکھا کرے, اور یہ سمجھے کہ جو باتیں میرے اندر اچھی ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی نعمت ہے, میرا کوئی کمال نہیں, یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرے اور دعا کیا کرے کہ یا اللہ اس نعمت کا زوال نہ ہو. جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں یہ دعا کرنے سے بھی کام بنتا ہے, یا اللہ مجھ کو آپ نے یہ نعمت دی ہے, یا اللہ اس کا زوال نہ ہونے پائے, اس کو باقی رکھیے گا. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے تو پھر کسی کی برائی نظر نہیں, بلکہ امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ نے لکھا, آپ کو پڑھے سنایا تھا, کہ دیکھیے جس وقت اللہ تعالیٰ کسی پہ اپنا فضل فرماتے ہیں کسی بندے پر, تو اس کے عیب عیوب کو اس کے اوپر منکشف کر دیتے ہیں. یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت و فضل کی علامت ہے کہ اس بندے پر اپنے عیوب بالکل منکشف ہو جائیں. بھائی ہم تو کوئی کام اچھا نہیں کرتے, یہ تو میں اپنے لیے, میں نے آج کا مضمون لکھا ہے کہ اپنے آپ کی تنبیہ ہو جائے کہ دیکھو کبر کتنی بری چیز ہے, عجب کتنی بری چیز ہے, اس کے علاج میں لگے رہنا چاہیے, ذرا بھی چوکیں گے پھر ہو جائے گا. ہمارے حضرت جتنے بزرگ ہمارے ہیں, جتنے سے سابقہ پڑا, اپنے کو ارذل الخلائق, کوئی وہم بھی ان کو نہیں آتا کہ کسی سے, بلکہ میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو ایسی تواضع ہم نے تمام بزرگوں میں دیکھی. اب اس کے بعد آخر میں ایک بات بجتی زیور میں ہی لکھی ہے کہ ان بری باتوں کے جو علاج بتلائے گئے ہیں کبر اور عجب وغیرہ کے, ان کو دو چار بار برت لینے سے کام نہیں بنتا. سمجھے بس دو چار بار ہم نے کر لیا تو کام بن گیا, مرنے کے وقت کیا ہوگا؟ بار 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 مسلسل علاج کرانا پڑتا ہے. جیسے کسی پرانے مرض کا علاج کسی ڈاکٹر سے کراتے ہیں تو مہینوں مہینوں علاج چلتا ہے, اسی طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تواضع عطا فرمائے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں اپنے امتی میں, اللہ تعالیٰ وہ توازن ہمیں عطا فرما دیں. آمین اللہم آمین.